میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، کیا اثر تھا رسالت کی شان ہے۔ نور سنت ہے کون و مقام، نور سنت ہے کون و مقام، کیا تجلی کی تیرے بیان میں، کیا تجلی کی تیرے بیان میں۔ نور سنت ہے کون و مقام، کیا تجلی کی تیرے بیان میں، کیا تجلی کی تیرے بیان میں۔ عبد و سلطان کڑے ایک صف میں، عبد و سلطان کڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شام، کیا اثر تھا رسالت کی شام۔ عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں، کیا اثر تھا رسالت کی شام، کیا تجلی کی تیرے بیان۔ فرق کالے گورے کا تو نے، فرق کالے گورے کا تو نے، کس طرح سے مٹایا جہاں، کس طرح سے مٹایا جہاں۔ فرق کالے او گورے کا تو نے، کس طرح سے مٹایا جہاں، کیا تجلی کی تیرے بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا، اللہ کا فرما بردار۔ یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ، یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ، شان سلطانیت شتربانی، شتربانی اونٹ چرانے والا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ کا پیشہ یہی تھا، اونٹ چرایا کرتے تھے اور اتنے سادہ تھے، لیکن اسلام کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تربیت سے کتنے کتنے ہزار کلومیٹر میل پر حکومت نصیب ہوئی۔ اللہ نے ان کو ایسی حکومت نصیب کی کہ بڑے بڑے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کانپنے لگتے تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سادہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر ملک سے کوئی سفیر آئے، کافر کا بادشاہ کا سفیر، اور تین چار آدمی تھے غالباً، تو جب وہ آئے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے، کیونکہ ان کے خیال میں تھا کہ کوئی بہت بڑا عالیشان محل ہوگا، بڑے جواہرات لگے ہوں گے، بڑے خدام ہوں گے، بہت نوکر چاکر فوج کا پہرا ہوگا، تو صحابہ نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں جگہ درخت کے سائے میں آرام کر رہے ہوں گے, وہاں چلے جاؤ. تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے میں صرف لنگی پہنے لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے درخت کے سائے میں, مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی حضرت عمر کو دیکھ کر کہ وہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو دیکھنے آئے تھے تھر تھر کانپنے لگے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا روب ہوتا ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے ہیں, دنیا دار ان کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. یہ شان سلطانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ تھی.
یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ شان سلطانیت شتر بامی.
مگر اس بادشاہت کے باوجود ان میں ذرہ برابر بڑائی نہیں آتی تھی. اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین, کافروں پر تو بہت سخت تھے وہ, حتیٰ کہ اگر مقابل میں کوئی قریبی سے قریبی رشتہ آ جائے مقابلے میں جہاد میں تو اس کو قتل کرنے سے دریغ نہیں, اور کافروں پر بہت سخت تھے, لیکن اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بہت ہی تواضع سے رہتے تھے, اپنے کو مٹا کے رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں. ابھی ایک واقعہ پڑھا, ایک صہیب رومی ایک صحابی تھے, یہ رومی کہلاتے ہیں لیکن رومی روم سے تعلق نہیں تھا, اصل میں ان کو روم والے پکڑ کے لے گئے تھے ایک جنگ میں, پھر بعد میں وہ رہا ہوئے, اس لیے ان کا نام صہیب رومی پڑ گیا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو یہ دیکھ کر ان کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ واہ آخا عمر, یعنی واہ کہتے ہیں افسوس کے الفاظ ہیں یہ, واہ آخا عمر, واہ حبیب, واہ ہو واہ آخا ہو. تو فرمایا کہ دیکھو, یعنی وہ ان کی تعریف میں کہ ان کے لیے رو رہے تھے کہ کیسے عظیم الشان انسان دنیا سے جا رہا ہے, تو نصیحت فرمائی کہ دیکھو خبردار میری تعریف مت کرو, اس لیے کہ معلوم نہیں ہے اگر یہ میرا انجام کیسا ہوگا, جب تک کہ میرا فیصلہ محشر میں نہ ہو جائے تو میں تب اگر وہاں کامیاب ہوا تو سمجھو میں کامیاب ہوں گا, اگر وہاں ناکام. اتنے بڑے زبردست جلیل القدر صحابی تھے حضرت عمر کے ساتھ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت تھی ان کی, اور ایسے عظیم القدر جلیل القدر صحابی تھے, اور یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ خبردار میری تعریف مت کرو جب تک اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں, اور ابھی اس کی کچھ خبر نہیں ہے, اس وقت تک میں اپنے کو اچھا کیسے جانوں. اور فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے گا جو اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے, جو اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے وہ شخص برباد ہو جائے گا. اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو برابر سرابر بھی چھوڑ دیں, یعنی مجھ سے کوئی مواخذہ نہ کریں بس, اور مجھے بس کچھ بھی انعام بھی نہ دیں, صرف برابر چھوڑ دیں کہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا, تو بھی میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, یہ صحابہ کی شان تھی کہ کس قدر مٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ایک مشکیزہ بھر کے اپنی کمر پہ لاد کر لے جا رہے تھے, خلیفۃ المؤمنین اپنی کمر پہ لاد کر لے جا رہے تھے, اور ایک گھر پہ کھٹکھٹایا دروازہ اور کہا کہ دروازہ کھولو, عمر آیا ہے پانی بھرنے کے لیے. تو صحابہ نے بہت روکا کہ آپ خلیفۃ المؤمنین ہیں, آپ ایسا کام نہ کریں, ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں, کل ایسا ہوا تھا کہ کچھ سفیر قیصر و کسریٰ کے میرے پاس آئے تھے, تو میرے دل میں یہ خیال تھوڑی دیر کو چند لمحے کے لیے گزر گیا کہ آپ تم سے بڑے بڑے بادشاہ ملنے آ رہے ہیں, تو بس مجھ کو اپنی بڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا, تو میں اس کا علاج کر رہا ہوں. یہ اس سے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے. اور ایسے بھی ہوا کہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے, اور جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کی خبر گیری کرتے تھے اپنی رعایا کی. تو ایک رات گشت کر رہے تھے کہ کہیں سے بچے کے رونے کی آواز آئی, جا کے دیکھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے, تو دیکھا کہ بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں اور چولہے کے اوپر آگ جل رہی ہے اور ہنڈیا میں کچھ کھڑ کھڑ پک رہا ہے. خاصی دیر ہو گئی تو اور بچے روتے رہے, تو جا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. ایک بڑھیا تھی, اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ہنڈیا میں کیا ہے, کھانے کو کیوں نہیں دے دے. اس نے کہا کہ اس میں تو پانی ہے اور کنکر ڈالے ہوئے ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے, تسلی دینے کے لیے کہ انتظار میں سو جائیں گے, تو پھر کیونکہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں, ان کو بہلانے کے لیے میں نے کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے واپس پلٹے اور بیت المال سے کھجور اور آٹا اور مختلف سامان لے کر بورے میں بھر کے اپنے کندھوں پر لاد کر اس کو ان تک پہنچانے کے لیے چلے. تو راستے میں خادم نے بہت, غلام نے بہت اصرار کیا کہ آپ یہ سامان بوجھ مجھے دے دیجیے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا, عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. ایسے مٹے ہوئے یہ صحابہ تھے کہ اگرچہ بادشاہت تھی اور خلافت تھی لیکن, اور 22,000 میل مربع تک آپ کی حکومت تھی, لیکن اتنے سادہ اور ایسے مٹے ہوئے تھے, خدا خوفی ایسی تھی.
یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, شان سلطانیت شتر بامی, شان سلطانیت شتر بامی, نور سنت ہے کونوں مقام میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان. جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بداما تیرے بوستان میں,
گل بداما یعنی دامن پھولوں سے بھرا ہوا. اس نے کانٹے بچھائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دامن گلوں سے بھر دیا, یعنی اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا.
جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بداما تیرے بوستان میں, گل بداما تیرے بوستان میں, نور سنت ہے کونوں مقام میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان. جو چلا تیرے نقش قدم پر, جو چلا تیرے نقش قدم پر, کام راہ وہ دونوں جہاں, کام راہ ہے وہ دونوں جہاں.
اللہ آج ہم مسلمانوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ روشن راستے کو چھوڑ کر, کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر ہم مسلمان کافروں کی نقالیاں کرتے ہیں, ان کے جیسے جشن مناتے ہیں, ان کے جیسی رسومات کرتے ہیں, حتیٰ کہ غمی کے اندر بھی انہی کی نقالی کرتے ہیں. شرم کا مقام ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالی نے جانور فرمایا بلکہ جانور سے بھی بدتر, قرآن پاک میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, کہ یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. آج ہمارے لیے شرم کا اور بہت ہی تکلیف کا مقام ہے کہ ہم جانوروں کی نقالی کر رہے ہیں, اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, جن کا انجام عذاب علیم ہے, ان کی ہم نقالی کر رہے ہیں. جو ان کے نقالی کرے گا, ان کے نقش قدم پہ چلے گا, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بھی جہنم ہی میں جائے گا. کاش کہ ہم مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر فدا ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صرف آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی کا راستہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے.
جو چلا تیرے نقش قدم پر, جو چلا تیرے نقش قدم پر, کام راہ وہ دونوں جہاں میں, نور سنت ہے کونوں مکان میں, کیا تجلی کی تیرے بیان میں. ہو قمر جیسے انجم میں روشن, ہو قمر جیسے انجم میں روشن, آپ تھے محفل اختران میں, آپ تھے محفل اختران میں.
صحابہ ستارے تھے اور آپ بدر کامل تھے.
ہو قمر جیسے انجم میں روشن, آپ تھے محفل اختران میں, نور سنت ہے کونوں مکان میں, کیا تجلی کی تیرے بیان.
آخری شعر ہے,
آپ کی شان بے انتہا کو, آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان میں, کس طرح لائے اختر آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان, کس طرح لائے اختر بیان, نور سنت ہے کونوں مکان میں, کیا تجلی تھی تیرے بیان.
آپ کرسی لے لیجیے, کرسی لے. سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس حد تک جو ہزارہا انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے, ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے تھے. اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا. کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے. کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر و ابو انیس رضی اللہ عنہما، انیس رضی اللہ عنہما اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، زماد ازدی کو کس نے مجبور کیا تھا، اور طفیل بن عمر دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی، اور قبیلہ بنی عبد الاشحل کو کس نے دبایا تھا، اور تمام انصار مدینہ پر کس نے زور دیا تھا جنہوں نے فقط اسلام قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اپنے جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے؟ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو کس نے مجبور کیا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینے کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا اور رغبت مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت اور شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے؟ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ، ان پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور آپ کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کے صدہ واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں، یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیے کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمان کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر فرضیت جہاد مجبور نہیں کیا، بعد فرضیت جہاد مجبور نہیں کیا۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوتی ہے، اور اسے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر یہ جبر و اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا، تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح اور مشفق طبیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشے کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت تمام بدنی زہر تمام بدن میں سرایت کر جائے گی۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضا یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ اسلام نے جو جزیے کا نظام رکھا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دے دو، دو میں سے کوئی چیز، زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا اسلام میں۔ اسلام میں جبر و اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، جبر و اکراہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسلام لے آتے ہیں تو پھر تو وہ رعایا ہو گئی، پھر حکومت اس کی کفالت بھی کرے گی اور اس کا دیکھ بھال بھی کرے گی، اس کی حفاظت بھی کرے گی۔ اور اگر وہ کافر اسلام نہیں لاتا لیکن جزیہ ادا کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے تو بھی اس کو سارے حقوق ملتے ہیں، اور ان کی جان کی حفاظت، ان کی عزت آبرو کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمے ہو جاتی ہے۔ اور کس قدر امن کے ساتھ ان تمام چاروں خلفائے راشدین نے اور ان کے بعد آنے والی اسلامی حکومتوں نے کس قدر کفار کو تحفظ دیا، ان کی جان کو، ان کے مال کو۔ تو یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسلام میں کوئی جبر و اکراہ ہوا یا زبردستی کی بات ہوئی۔ لوگ بعض لوگ بس اتنا تو جانتے ہیں کہ جزیہ وصول کیا جاتا تھا ان سے تو اس کو ظلم سمجھتے ہیں. ہم نادان مسلمان, افسوس یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھتے ہی نہیں اور لوگوں کے بہکائے میں آ جاتے ہیں. مختلف باطل فرقے جو ہے دین کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس میں عیب نکالتے ہیں. تو نادان اور ناسمجھ مسلمان ان کی باتوں میں آ کر اسلام کو نعوذ باللہ عیبدار مذہب سمجھتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی ہے یا اس میں جبر و اکراہ ہے اور ظلم ہے, نعوذ باللہ. یہ ہماری نادانی اور ہماری کم عقلی کم فہمی کی وجہ ہے, سبب ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب جزیہ وہ لے رہے ہیں تو جس امن سے مسلمانوں نے کفار کو رکھا, کافر حکومت بھی اس طرح نہ رکھ سکی اپنی رایا کو. اسلام نے جو حقوق دیے انسانیت کے سارے عالم میں, بلکہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مذہب اس کے اندر وہ حقوق اور وہ رعایت نہیں دے سکتا جو اسلام نے انسانیت کو دیا. یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا, یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹتے اور برسر جنگ آتے تھے, اور ان کے متعلقین عورتیں بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے وہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تلواروں سے مأمون تھے, یعنی ان کو قتل کرنا منع تھا. بچے بوڑھوں کو قتل کرنا, عورتوں کو قتل کرنا, بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پہ آئے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا, کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو جبرن لایا گیا ہے. اس سے زیادہ اور کیا حق دے سکتا ہے, بلکہ مقابلے پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں میں سے بھی تاب مقدور اور ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچی تھیں. ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوے کی پوری شہادت ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ارادہ جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ آپ خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر چڑھائی کیجئے کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے, لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا. ارشاد ہوا مجھے حق تعالی نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 جنگی قیدی پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور حضرت علی کو اس پر مامور فرمایا. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 شخصیتوں کے لیے تو یہی حکم رکھیے لیکن اس ایک شخص کو آزاد کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے. دیکھ لیجئے کہ اخلاق کی بھی یہاں سے کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے. ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اول تو نماز روزہ بہت سے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے اور گناہوں میں ابتلا ہے, اور اگر کر بھی لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نماز روزے کو ہم دین سمجھتے ہیں, بس کہ نماز روزہ کر لیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن دیکھ لیجئے کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنکم اخلاق اکملکم ایمانن احسنکم خلقا, کہ تم میں سے سب سے بہترین ایمان والا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, اور فرمایا کہ میرے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہیں, اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے سب سے اچھے ہوں. یعنی باہر تو ہر انسان تواضع سے ملتا ہے, کیونکہ اگر برے طریقے سے ملیں گے لوگ برا سمجھیں گے, برا جانیں گے, لیکن گھر میں آ کر جو ترم خان بن جاتے ہیں اور لال لال آنکھیں دکھاتے ہیں, غصے کے امراض اس قدر زیادہ ہیں, غصے کے امراض, اپنی بیویوں پر ظلم کرنا اور ان کو ستانا اور ان پر غصے کرنا, اور بہت سے لوگوں کے امراض اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر آخر گھر ٹوٹ جاتا ہے. اور اس میں اس کی بھی ایک بڑی وجہ اس زمانے میں بدنگاہی ہے. یہ بدنگاہی کی وجہ سے جو اپنی عورت جچتی نہیں ہے, حلال نعمت جچتی نہیں ہے, ادھر ادھر نگاہ خراب کر کے آئے, اب اپنی بیوی جو ہے وہ چڑیل معلوم ہو رہی ہے. حالانکہ سب ایک ہی چیز ہے, سراسر نقوش کا فرق ہے. تو اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ جب سے نیٹ آیا ہے اس نے تو بالکل بربادی میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. اور مسلمان بے سوچے سمجھے, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے ہر چیز کو جو ہے نقل کرنے کو تیار ہیں, آخرت کو بھولی گئے بالکل کہ آخر اس میں ہمارا فائدہ ہے بھی نہیں. جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے آج وہ خود اپنا سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. WHO والوں نے پابندی لگائی ہے وہاں امریکہ میں اور دنیا میں جہاں جہاں ان کا ہولڈ ہے کہ یہ کارٹون اور یہ فلمیں بچوں کو برباد کر رہے ہیں, ان کو محدود کرنا چاہیے. چائنا میں بھی یہی سنا ہے کہ انہوں نے اس کو محدود کر دیا ہے, کس طریقے سے کیا تو ہمیں معلوم نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنی بربادی پہ تیزی سے جا رہے ہیں, جبکہ دین میں ہمارے سب باتیں ہیں, ساری تربیت ہے, سب کچھ ہے. اپنے دین کو چھوڑ کر ہم اندھادھن جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آخرت برباد ہو رہی, دنیا بھی برباد ہو رہی. چلو ہم کہتے کہ تمہاری ان چیزوں سے, ان کیبل اور ٹی وی سے اور موبائلوں سے تمہاری کوئی دنیا بن رہی ہوتی تو چلو تم دنیا کی لالچ میں کر رہے ہوتے تو آدمی کہتا کہ چلو تم کسی طرف جا رہے ہو, لیکن دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, جوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, گھروں کو آگ لگ رہی ہے اور ہماری آنکھیں بند ہیں. خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو آگ لگا رہے ہیں, جہنم کے راستے پر چلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی عرض کر رہا تھا کہ جو بچے کچے مسلمان ہیں جو روزہ نماز کر رہے ہیں وہ بھی نفع کی چیز ہے, بے فائدہ نہیں ہے. الحمدللہ نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, اللہ کو یاد کر لینا, یہ بھی بڑی نعمت ہے. لیکن جب تک گناہوں کو نہ چھوڑیں گے ان کے مفید اثرات نہیں آئیں گے. ایک طرف سے رحمت کا ٹرک آنا چاہتا ہے اور دوسری طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے غضب کا ٹرک ہے, اس کو راستہ نہیں دے رہا ہے. اللہ کی رحمت کو دور کیے ہوئے ہیں, ہم دور کیے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت تو سارے عالم کے لیے کھلی ہوئی ہے, سارے عالم فیض اٹھا رہا ہے. جس طرح آفتاب ہے تو آفتاب جو ہے وہ چمکتا ہے, سارے عالم کو چمکاتا ہے, لیکن جہاں دھند ہوتی ہے, بادل ہوتے ہیں, وہ جگہ محروم رہتی ہے. تو پردے ہم نے اوپر ڈال رکھے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالی کی رحمت کا آفتاب تو ہمیشہ سے چمک رہا ہے, ہمیشہ چمکتا رہے گا, لیکن ہم نے گناہوں کی وجہ سے حجابات اور پردے ڈال دیے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اللہ کے تقرب خاص سے محروم ہیں. تو میرے دوستوں, دین صرف نماز و روزہ نہیں, بلکہ آپ نے سن لیا کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے پیغام آ رہا ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے. اور ہمارا حال اخلاق میں کیا ہے, گالیاں زبان پر ہیں, فوش باتیں زبان پر ہیں, اور گھر میں جاتے ہیں تو بیوی کو ادھر ادھر کی ایسی سناتے ہیں, بیچاری دن بھر انتظار کرتی ہے کہ کب ہمارا آفتاب طلوع ہوگا, کب ہمارا کوئی دکھ درد سنے گا. وہ شوہر صاحب آتے ہیں اور غصے میں پیر پٹکتے بھی آتے ہیں اور یہ دھوم دھام کرتے ہیں, اور یا پھر آ کے بھی موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اکثر گھروں سے یہ شکایت ہے کہ ہمارے شوہر ہم پہ توجہ ہی نہیں کرتے, جب سے یہ عذاب آیا ہے موبائل کا یا کیبل کا تو سب لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے وہ دیکھ, کسی کے دکھ درد کی پرواہ نہیں, اور گھر گھر آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. پھر ہم کس توقع میں ہیں, کس بھلائی کی ہم توقع رکھے ہیں اللہ سے, کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں, کبھی خبروں کے بہانے, کبھی ٹائم پاس کرنے کے بہانے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا بلکہ ٹائم فیل ہو رہا ہے. اس کا ٹائم فیل ہو رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے, اس کا ٹائم فیل ہو رہا ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, اس کو گناہوں میں صرف کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور جہنم کی طرف یہ چلا جا رہا ہے. تو بھائی اس معاملے میں سمجھنا چاہیے کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں, اچھے اخلاق، معاشرت، اچھی معاشرت، اسلامی معاشرت، آداب، اخلاق، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. اور یہ سیکھنے کو ملتی یقین جانیے قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ سوا بزرگوں کی صحبت کے ہم نے تو کہیں ایسا نہیں پایا، نہ کتابوں میں، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یاد رکھو کہ بزرگوں کی صحبت اٹھاؤ گے تو متبع سنت اور متبع شریعت ہو، اور کسی اللہ والے کا اس پر اعتماد ہو. ہاں یہ نہ ہو کہ وہ داڑھی مٹایا ہو اور مشہور ہو کہ یہ پیر صاحب ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پیر تو کیا، پیر بھی نہیں ہے یہ، تو یہ اس کی جو خانقاہ ہے وہ خانقاہ نہیں ہے بلکہ خواہ مخواہ ہے. صرف حلوے کھانے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے اس نے یہ دھندہ اختیار کیا ہوا ہے. داڑھی بڑھا لی ہے، ٹوپی سر پہ رکھ لی ہے، تھوڑے نعرے مار لیے سنت کے اور عشق رسول کے، لیکن سراپا دیکھو اس کا تو سب خلاف سنت. مونچھیں بڑی بڑی لٹک رہی ہیں اور داڑھی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوں گی. سب باتیں پڑھ بھی رہے ہیں کتابوں میں، سن بھی رہے ہیں، اثر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو ہے وہ قیمت نہیں ہے ہمارے اندر. اگر میرے دوستو ایک ایک فرمان کروڑوں کروڑوں کا بھی، یعنی کروڑوں سے بھی زیادہ کا موتی ہے، اس کی قیمت آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گی، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں زندگی میں، حیات میں قدر کر لیں ہم. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ گناہوں کو ہم چھوڑنے والے ہو جائیں، اچھے اخلاق کو اپنانے والے ہو جائیں، اور تمام طاعات کو بجا لانے والے اور اللہ کی 100% فرما بردار ہم ہو جائیں. تب تو انشاءاللہ دنیا بھی جنت ہے ہماری، اور آخرت میں تو انشاءاللہ والعاقبۃ للمتقین. اللہ فرما رہے ہیں کہ انجام تو ہے ہی متقین کے ہاتھ میں. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس میں دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار. سهل يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے سب دوستوں اور سب گھر والوں کو، تمام مسلمین و مسلمات کو عمل کی توفیق سے نواز دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دے، برکتوں کی بارش فرما دے، کرامتوں کی بارش فرما دے. اے اللہ یہ جو پریشانی مصیبت آ گئی ہے، یہ مہلک بیماری آ گئی ہے، اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے. جلد از جلد اس بلا کو ہم سے ٹال دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بلا شبہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے. میرے اللہ، میرے اللہ ہمارا امتحان نہ لیجئے، کسی امتحان کے قابل نہیں ہے اللہ، کسی امتحان کے قابل نہیں ہے. معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. جلد از جلد اس مصیبت کو ٹال دیجئے، اور تمام متاثرین کو اے اللہ اپنی غیب خزانے غیب سے اللہ آپ رزق بہم پہنچا دیجئے، اور اللہ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مجلس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کل تو جمعہ ہے، مجلس یہیں ہوگی، 9:10 پہ فون کر لیا کریں، 9:10 پر انشاءاللہ پھر 9:15 مجلس شروع کر دیں گے.